أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى محمد. أما بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات على محمد وآل محمد. مومنین زیادہ وقت میں قطن نہیں لوں گا اس لیے کہ ابھی اعمال باقی ہیں، 15 سے 20 منٹ کی آپ کو میں زحمت دینا چاہوں گا. آیت میں نے آپ کے سامنے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کو سننے کے بعد بعض دوستوں کو یہ گمان گزرا ہوگا کہ شاید میں بھول گیا ہوں کہ آج یکم رمضان کی شب نہیں ہے بلکہ شب عید ہے، لیکن یہ میں بھولا نہیں ہوں. میں نے دانستہ اس آیت کی تلاوت کی ہے جانتے بوجھتے، تاکہ ہم اس پیغام کو ریکال کریں کہ جو پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر محفوظ کیا ہے. آج ظاہر ہے کہ آخری روزہ ہو گیا، اب اس کے بعد عید کا دن ہے. عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، عید کے دن دوسری عبادتیں ہیں، مثلا نماز عید ہے، فطرہ ہے، اور دوسرے آداب ہیں کہ جو عید کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد مستحب روزوں کی گنجائش تو رہے گی باقی دنوں کے اندر، مگر جس کو پروردگار نے ایک فریضے کے طور پر، ایک واجب کے طور پر بیان کیا تھا، وہ اس انداز سے، اس شان سے باقی نہیں رہے گا حکم. تو اب یہ جو ماہ مبارک رمضان ختم ہوا ہے، تو پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے کا جو فلسفہ، جو حکمت بیان کی تھی، جو ٹارگٹ بیان کیا تھا، وہ کیا تھا؟ پروردگار عالم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزوں کو واجب کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قوموں کے اوپر روزوں کو واجب کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید اس طریقے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو اب اس کے بعد جس چیز کو اسیس کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آیا وہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر تقویٰ پہلے سے ہمارے اندر موجود تھا تو اس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. ہم انٹرنلی اپنے آپ کو کتنا پیوریفائی کرنے میں کامیاب ہو پائے، ہم کتنا اپنے آپ کو پالش کرنے میں کامیاب ہو سکے. تقویٰ کا مطلب آپ کئی مرتبہ علماء سے سن چکے ہیں، قرآن مجید کے اندر اس کی تشریحات موجود ہیں، نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین نے اس کو الیبوریٹ کیا ہے. خلاصہ سب باتوں کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے، کہ آیا وہ نفس کے قابو میں ہے یا نفس اس کے قابو میں ہے. اگر یہ نفس میرے قابو میں آ جاتا ہے تو پھر یہ بے لگام نہیں ہو سکتا، پھر یہ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ڈکٹیٹ کروں گا، جو میں اس سے کروانا چاہتا ہوں یہ اس کی پابندی کرے گا. لیکن اگر یہ نفس میرے قابو میں نہیں ہے بلکہ میں اپنے نفس کے قابو میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھ کے پر ڈکٹیشن دینے کا رائٹ رکھتا ہے، پھر یہ مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، عیاشیاں ہیں، حرام لذتیں ہیں، ان سب کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے جب نفس کا ڈومیننس انسان کے اوپر ہوتا ہے. لیکن ایک مرتبہ اگر نفس قابو میں آ گیا تو پھر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈکٹیٹ کر سکے. عید کا دن اس بات کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے، کہ آیا یہ نفس قابو میں آیا یا نفس قابو میں نہیں آیا. دیکھیے جب کوئی چیز فیوریبل ہوتی ہے تو بہت ساری سہولیات دے دی جاتی ہیں. مثلا ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے ایک ہمیں بہت بڑا فیور یہ کیا کہ اس مہینے کے اندر شیطان کو بند کر دیا. شیطان کو بند کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن قید ہو گیا. یعنی بہت سے افراد جو یہ کہتے ہیں کہ جب شیطان بند ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا وجہ ہے کہ گناہ اس مہینے کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں. دو میں سے ایک دشمن بند ہوا ہے, دونوں دشمن بند نہیں ہوئے ہیں. ایشو سارا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو انسان کے نفس کے اندر دونوں چیزیں القا کی ہیں, جو سورہ مبارکہ شمس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس نفس کی قسم کہ اسے ہم نے کتنا اچھا بنایا. فالہمہا فجورہا وتقواہا, تمہارے نفس کے اندر دونوں طرح کا پوٹینشل, دونوں طرح کی صلاحیتیں الہام کر دیا گیا ہے. وہ بلٹ ان ہے, فسق و فجور بھی اس کے اندر موجود ہے, تقوی بھی اس کے اندر موجود ہے. سارا کیس تو اسی کا ہے کہ کون کس کو ڈومیننٹ ہونے کا موقع دیتا ہے. سارا اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کو اوپر لے آئیں یا اس کو اوپر لے آئیں. فالہمہا فجورہا وتقواہا, خدا کی طرف سے الہام شدہ, ودیعت شدہ, ڈپازیٹڈ پوٹینشل جو ہمارے اندر ہے وہ فسق و فجور کا بھی ہے, تقویٰ کا بھی ہے. قد افلح من زکاہا, پروردگار فرماتا ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جو اس کو پاک کر دے. تو پاک کرنے کا مطلب یہی ہوگا کہ فسق و فجور کے اوپر تقویٰ کو غلبہ عطا کرے. وقد خواب من دساہا, الٹا کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے کہ فسق و فجور جو ہے وہ اوپر آ جائے, تقویٰ نیچے چلے جائے. تو اس مہینے کے اندر خدا نے جو خاص احسان کیا وہ یہ کہ جو شیطان باہر سے مہمیز دیتا تھا, جو باہر سے شیطان کی طرف سے وسوسے تھے, وہ نہیں آئیں گے. وہ شیطان کی طرف سے نہیں آئیں گے. اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ قید میں ہے. لیکن جو اندر معاملہ ہے وہ تو بالآخر انسان نے خود ہی اس کو آپریٹ کرنا ہے. آپ کاروبار کے اندر بھی دیکھتے ہیں, تو مجھے یاد ہے ایم بی اے جب میں کر رہا تھا, میں کئی مرتبہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں پریکٹسنگ ایم بی اے نہیں ہوں, لیکن بہرحال تھیوریٹیکلی جو بھی تھوڑا بہت پڑھا تھا, کچھ انٹرنل رسک ہوتا ہے, کچھ ایکسٹرنل رسک ہوتا ہے, کچھ اندرونی رسک ہوتے ہیں, کچھ بیرونی رسک ہوتے ہیں. اگر آپ وطن کے اعتبار سے بھی دیکھیں, پاکستان کے اعتبار سے, اندرونی خطرات اور بیرونی خطرات, تو دونوں محاذوں پر لڑنا ہوتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ فورن پالیسی درست کر لیں لیکن آپ کا جو انٹرنل ہوم منسٹری کا جو ایشو ہے وہی خراب ہے, تو اس کے بعد اندر تو گڑبڑ ہو رہی ہے. آپ مثال کے طور پہ گھر کے اندر صفائی نہ رکھیں تو باہر کتنی ہی صفائی ہو تو باہر سے جراثیم نہیں آئیں گے, لیکن گھر کے اندر جو کچن خراب پڑا ہوا ہے, جو گھر کے اندر آپ کے کچرے کے جو برتن ہیں یا کچرے کا جو ربش بن بڑی ہوئی ہے اس کی آپ صفائی نہ کریں, تو وہ باہر تو وہ جمع دار آ کر اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ باہر کا تو ہم نے سیٹ اپ ٹھیک کر لیا, لیکن جو اندر گڑبڑ پڑی ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو اندر گند ہے اس گند کو تو نکالنا پڑے گا. بالکل اسی طریقے سے شیطان خارجی اس قوت کا نام ہے کہ جو انسان کے اندر کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا میں وہ اپنا کام کرے گا, لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے یہ کام کیا کہ اس کو قید کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بیرونی طور پر اس کی طرف سے جو گڑبڑ تھی وہ سٹاپ ایک مہینے کے لیے, لیکن اندر جو گند پڑا ہوا ہے, کہ یہ تو بہترین موقع تھا کہ انسان ایک محاذ پر ڈٹ کے اندر ہی اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا. لیکن ہوتا کیا ہے برادران عزیز, کہ انفارچونیٹلی اگر یہ اندر کے نفس کی گندگی یہ صاف نہ ہو پائے, وہ جو فسق و فجور ہے وہ اگر کنٹرول نہ ہو پائے, تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ جیسے ہی شیطان آزاد ہوگا یہ نفس اس کے استقبال کے لیے دوڑے گا. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کسی پارٹی کے رہنما کو قید کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کسی وجہ سے اس کو آزاد کیا جاتا ہے, تو آپ چوکنگ دیکھتے ہیں کہ چلو چلو فلاں دن چلو, سینٹرل جیل چلو, استقبال کے لیے چلو, ہمارا لیڈر جو ہے وہ رہا ہو رہا ہے اس کے استقبال کے لیے چلو. یہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا محبوب قائد وہ آج رہا ہو رہا ہے, آج اس کے استقبال کے لیے چلو. اب وہ جتنا بڑا چیٹر ہے اتنے ہی اس کے فالوورز آج کے حساب سے تو زیادہ ہوتے ہیں. تو اب یہ جو شیطان کو آزاد کیا جا رہا ہے ایک مہینے کے بعد, کیونکہ مہلت کا اس کا پیریڈ تو چل رہا ہے, تو جو اس کو آزاد کیا جا رہا ہے, تو عید کے دن جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں نفس کے پاک ہونے کی خوشی ہے یا شیطان کے آزاد ہونے کی خوشی ہے. اگر نفس پاک ہے تو انسان کا بیہیویئر خود بتائے گا کہ ہاں واقعاً یہ تو خوش ہے کہ ایک مہینہ اسے جان چھوٹی تو میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. لیکن جو عید کے دن لہو و لعب، حرام، دوسری تمام عیاشیاں جو عید کے دن ہمیں نظر آتی ہیں، اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ سارے افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو چلو، آج ہمارا لیڈر جو ہے وہ آزاد ہو رہا ہے، تو اس کے استقبال کے لیے چلو. تو اس کے استقبال کے لیے انہی عیاشی کے مقامات پر انسان جائے گا، اور سارے کام بھی وہی ہے کہ جو وہ کرے گا. تو اگر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس پورے کانٹیکسٹ میں مولا کے اس فرمان پر خاص توجہ کرنی چاہیے کہ کل یومن لا یؤس اللہ فیہ فہو عیدن، کہ ہر وہ دن کہ جس میں خدا کی معصیت نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے. دوسرے الفاظ میں کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر عید کے دن بھی اگر خدا کی معصیت کی جائے تو پھر وہ دن عید کا نہیں رہتا. عام دن اگر خدا کی معصیت نہ کی جائے تو وہ عید کا دن بن جائے گا، اور عید کے دن اگر معصیت پروردگار کی جائے تو پھر وہ عید کا دن بھی عید کا نہیں رہے گا. آج کی رات شب قدر سے کم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ آج کی رات کو ایون مفاتی میں آپ دیکھ لیں تو یہ روایت آپ کو مل جائے گی کہ آج کی رات شب قدر سے کم نہیں ہے. اور شب قدر کے بارے میں پھر ہمیں ایک احتمال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ والی ہے یا یہ والی ہے یا والی 1921، لیکن اس میں تو کوئی صرف چاند کا تھوڑا بہت ایشو اگر آپ لے آئیں، لیکن اپنی جگہ پر اگر اسٹیبلش ہو تو آج کی رات جو ہے وہ شب قدر سے کم نہیں ہے. احتمال کبھی یہ کہ آج کی رات جو ہے وہ شب عید ہے، اس اعتبار سے یہ رات عید سے، عید کی رات ہونے کے ساتھ ساتھ فضیلت میں شب قدر کے ہم ردیف ہے، اس کے برابر ہے. تو اس اعتبار سے اس رات کو تو ضائع ہونا ہی نہیں چاہیے. میں نہیں کہتا کہ خوشیاں نہ منائے انسان، خوشی منانا چاہیے کہ پروردگار نے توفیق دی، لیکن اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خوشی اس بات کی ہے کہ نفس کنٹرول میں آیا، خوشی اس بات کی ہے جو روزوں کا وظیفہ خدا نے رکھا تھا اس ذمہ داری کو ہم نے ادا کیا، امید اس بات کی ہے کہ پروردگار ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، انشاءاللہ ہمیں پروردگار کی رحمت سے امید ہے. برادران عزیز، ورنہ انصاف سے مجھے بتائیے، آپ میں سے کون ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے؟ میں آپ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے روزوں کا حق ادا کر دیا؟ آپ ہم کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن کا حق ادا کر دیا، دعائیں ہم نے پڑھی تو دعاؤں کا حق ادا کر دیا؟ حق تو جو وارثان قرآن ہے وہ ادا کر سکتے ہیں اور وہ ادا کرتے ہیں، مگر جہاں تک ہمارا آپ کا تعلق ہے، ہم ناقص لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں. خلق الانسان ضعیفہ، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم ناقص لوگ ہیں، ہم تو اپنی سی کوشش کرتے ہیں. پروردگار کا یہ تو لطف ہے کہ اس نے مصلے پر آنے کی اجازت دی ہے، ورنہ انصاف سے آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے گھر پر کوئی ایسا مہمان آ جائے کہ جس کو آپ کے دروازے پہ آنے کے آداب معلوم نہ ہو تو آپ پسند بھی نہیں کریں گے کہ وہ آپ کے دروازے پر آئے. ہم گنہگار لوگ ہیں، ہمیں واللہ خدا شاہد ہے اس بات کا کہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اے پروردگار، تیرے مصلے پر آنے کی ہمیں تمیز بھی نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے تیری بارگاہ میں آ کر عرض ادب کر سکیں. ہمیں نہیں آتا تو اسے دعا مانگنا، اے پروردگار ہمیں تیری بارگاہ میں یا اللہ کہنے کے بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے یا اللہ کہہ سکیں. یہ تو تیرا احسان ہے، یہ تو تیرا لطف ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہاں تم میرے بندے ہو، مجھے تمہاری کمزوریوں کا احساس ہے، مگر ہو تو میرے. یہاں پر ایک مرتبہ پھر وہ مثال پوری قوت کے ساتھ صادق آتی ہے کہ بچے کو ماں سے بات کرنا نہ بھی آئے تو ماں کو بہرحال بچے کا پکارنا پسند آتا ہے. ماں پسند کرتی ہے کہ بچہ مجھے پکارے، چاہے وہ صحیح طرح سے نہیں پکار سکتا، مگر اس کے باوجود وہ پسند کرتی ہے. جو خدا ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ بھی پسند کرتا ہے کہ میرے بندے آؤ، کوئی بات نہیں تمہیں نہیں آتا، آؤ سیکھو، سمجھو، مجھ سے بات کرو. تو جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے کی ہیں، جو ناقص عبادتیں ہم نے کی ہیں، ہم تو خدا سے یہی دعا مانگیں گے نا کہ پروردگار ہم ناقص، ہماری عبادتیں ناقص. روحانی اعتبار سے ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہماری عبادتیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، مگر تو کامل ہے، تیری رحمت کامل ہے، تو اپنی کامل رحمت کے طفیل ہماری ناقص عبادتوں کو ناقص نہیں مکمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو آج کی دعاؤں میں سے بھی ہے کہ مالک یہ ماہ رمضان ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں، یعنی یہ مہمان آیا تھا ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں. مہمان کا جس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے, اتنا بڑا مہمان, ہم تو اس کا استقبال نہیں کر پائے, مگر اب ہم تیری بارگاہ میں اس مہمان کو سپرد کرتے ہیں, اب سونپنے کا وقت آ گیا. تو مالک اگر کوتاہی ہوئی ہو اس مہمان کے ساتھ, ہم نے کچھ زیادتی کر دی ہو, تو مالک تو اس زیادتی سے درگزر کر دے. اب اس کے بعد اگر ایک انسان واقعاً اپنے نفس کو قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہے, تو باقی مہینے اس کے لیے گزارنا آسان ہوگا کہ وہ پروردگار کی مرضی کے مطابق کم سے کم حرام سے تو اپنے آپ کو بچائے. جب ایک مہینے تک ہم نے حلال سے اپنے آپ کو بچا لیا, روٹی پانی سے اپنے آپ کو روک لیا, تو حرام تو بہرحال اس سے آسان ہے معاملہ کہ اس سے اپنے آپ کو انسان باقی 11 مہینے بچا سکتا ہے. یہ تقویٰ کا ایک درس ہے, ایک پیغام ہے کہ جو ہمیں بہرحال سمجھنا ہے اور اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے. ہم قطعاً فراموش نہیں کر سکتے کہ اسی مہینے کے اندر وہ بدبخت لوگ بھی تو ہیں کہ جو شیطان کے بند ہونے کے باوجود اپنے نفس کو اتنا بھی کنٹرول میں نہ کر سکے کہ کسی دوسرے انسان کے خون کی حرمت کو سمجھ سکتے. اسی مہینے کے اندر وہ جن افراد کو شہید کیا گیا, ان کا جرم کیا تھا, کل بھی میں نے یہ گزارش کی تھی, وہ صرف اور صرف آل محمد کی محبت کے جرم میں قتل کیے گئے, ان کا اور کوئی جرم نہیں تھا, صرف اور صرف ایک جرم کہ وہ آل محمد کے ماننے والے تھے, وہ توحید پر یقین رکھتے تھے, وہ رسالت پر یقین رکھتے تھے, وہ قیامت پر یقین رکھتے تھے, وہ پروردگار کی وحدانیت کو مانتے تھے, نماز روزے دار تھے, قاری حنیف جیسے قاری قرآن تھے. مگر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جہاں بریر حمدانی جیسے قاری قرآن کو شہید کر دیا گیا, دیکھیں یعنی کربلا کے شہدا میں آپ کو ہر طرح کا نمونہ مل جائے گا, ایک ماڈل ہے, واقعاً ماڈل ہے. کربلا میں وہ شہید بھی موجود ہے, قاری حنیف کو یاد کرتے ہوئے مجھے بریر حمدانی بہت یاد آتے ہیں. بریر حمدانی کوفہ کے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے, اور بعد میں جناب بریر کو یاد کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بریر جیسے قاری قرآن کہ جو قرآن مجید سکھاتا تھا پڑھاتا تھا, اس شخص کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. انہیں یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ شخص جب میدان میں نکلا ہے تو کیا ایسی بات ہوگی کہ یہ میدان میں نکلا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ واہ کیا ہے. مگر پھر ہمیں کیا حیرت ہونی چاہیے, قاری قرآن تو پھر بھی بہت چھوٹا معاملہ ہے, یہ وارث قرآن کو بھی قتل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتے ہیں. یہ تو وارث قرآن کو قتل کرنے میں بھی ان کو کسی قسم کا پسو پیش نہیں ہے. جب حسین مظلوم جیسا وارث قرآن کہ جس کا سر تن سے جدا ہو کر نوک نیزہ پر بلند ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, یعنی ہین حیات ظاہری حیات کے اندر قرأت کرنا, وہ تو ایک شرف ہے, مگر یہ تو وہ ہے کہ جو نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کرتا ہے, یہ اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر انہیں کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہوتی ہے, تو ہمیں کیا حیرت ہونی چاہیے. ہاں افسوس ضرور ہوتا ہے, جو کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ نہ حکومت اپنی رٹ قائم کرنے میں سنجیدہ ہے, اور نہ ہی اس سو کال چیف جسٹس صاحب کو کہیں پر سو موٹو لینے کی توفیق ہوتی ہے. یا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اس پہ سو موٹو لینا چاہیے, مگر یہاں قاریان قرآن کے گلے کاٹ دیے جائیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ المیہ ہے اس وطن عزیز پاکستان کا. بہرحال پاکستان کی تو ہم سلامتی ہی کی دعا مانگتے ہیں, مگر جو ہمارے حکمران ہیں ان کی حرکتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کے بعد پھر وطن سلامت رہ سکے. بہرحال دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ مالک پاکستان کی بھی حفاظت فرما اور پاکستان کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ کم سے کم شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکے. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, آج کی عبادت اور ماہ رمضان کی عمومی طور پر تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اے پروردگار ہمارے شہداء کے درجات بلند ہیں, انہیں سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, غیبت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام علماء کرام, مراجع اعظام, مقام معظم رہبری, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما. اے پروردگار تیرے امام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما, امامت کے جھوٹے دعوے داروں سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں امام زمانہ کے نام پر جان دینے کی توفیق عطا فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ, ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا, حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.